الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم صدق الله العظيم. سورة النساء کا پانچواں رکوع ہم شروع کر رہے ہیں. اہل ایمان کے لیے جو ہدایات خصوصاً معاشرتی سطح پر دی گئی ہیں اس کا بیان جاری ہے. اس رکوع میں یہود اور مشرکین جو بری رسومات میں مبتلا تھے اور حق جو اس دین حق کی روشنی میں سامنے آ رہا تھا اس سے فرار اختیار کر رہے تھے اس کا ذکر آئے گا, اور حفاظت مال اور حفاظت جان کے لیے تعلیمات دی جا رہی ہیں. ساتھ ہی بات آئے گی انشاءاللہ کہ اگر کبیرہ گناہوں سے لوگ بچتے رہیں تو صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دیں گے. اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کے جو غیر وارث ہوں ان کے ساتھ بھی مرحوم کو جو کہ جس کا انتقال ہونے والا ہے بھلائی کی روش اختیار کرنی چاہیے, جس کا طریقہ یہ ہے بس سنت سے جو معلوم ہوتا ہے کہ وصیت کر جائے ایسے لوگوں کے لیے جو کہ غیر وارث ہوں. یہ باتیں انشاءاللہ اس رکوع میں آئیں گی. فرمایا کہ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم, اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے وضاحت فرما دے, بیان فرما دے, اور تم سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی تمہیں ہدایت دے. ویتوب علیکم, اور تاکہ تم پر اللہ توجہ فرمائے, نظر کرم فرمائے. اللہ علیم حکیم, اور اللہ بہت علم رکھنے والا بہت حکمت والا ہے. اللہ اپنی ان تعلیمات کے ذریعے سے تم پر رحمت فرمانا چاہتا ہے. اللہ کی شریعت, اللہ کا یہ دین نعمت ہے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی. تو ان احکامات میں سراسر ہمارے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہی رحمت ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم, اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم پر نظر کرم فرمائے. اس کے برعکس جو لوگ ناحق پر ہیں, باطل پر ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں؟ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا, اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم پھر جاؤ بہت ہی زیادہ. مراد رائے ہدایت, وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتے. ایک طرف مشرکین مکہ تھے, اوہام میں توہمات مبتلا تھے, ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عورت کو بھی حصہ دیا جا سکتا ہے, ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بیوہ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے, وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے کہ یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے. دوسری طرف یہود تھے, ان کے علماء تھے, جنہوں نے من مانی اختیار کر رکھی تھی, اپنی شریعتوں میں بے جا سختیاں اختیار کر رکھی تھیں, ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نکاح کرنا اتنا آسان بھی ہو سکتا ہے اور اتنے پاکیزہ خیالات بھی جنم دے سکتے ہیں اور اتنے پاکیزہ اعمال بھی لوگوں سے صادر ہو سکتے ہیں. تو یہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کر رہے تھے ان کو دین کے یہ واضح احکامات سمجھ میں نہیں آ رہے تھے, اور وہ چاہتے تھے کہ اہل ایمان ان سے دور ہو جائیں. آج بھی مسئلہ یہی, جو من مانی زندگی بسر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ نکاح ٹھیک ہے کر لیں گے, ذرا بچے بڑے ہو جائیں, اور مشکل بنا رکھا ہے اس نکاح کو. یہ رسم وہ رسم, یہ رسم وہ رسم, یہ کچھ کرو گے تو تمہارا نکاح ہو سکتا ہے ورنہ نہیں ہو سکتا. ہاں کہتے نہیں, لیکن ہاں زنا کرنا آسان ہے اس معاشرے میں. زنا کرنے میں اتنی رسومات اور بیڑی نہیں, نکاح کرنے میں بیڑیاں ہیں لگی ہوئی. مرنے والے کو مرنے نہیں دیتے جب تک کہ اس کے ترکے میں سے تیجے کے لیے, چالیسویں کے لیے, ان بدعات کے لیے پیسہ نہ نکال دے. یہ بیجا وہ چیزیں ہیں کہ جو اختیار کی ہیں ہم نے بھی آج, جس کی وجہ سے دین کو ہم نے مشکل بنایا. اور دین الدین یسر, حدیث دین آسان. تو اللہ تم پر نظر کرم فرمانا چاہتا ہے, اتنی واضح تعلیمات دے رہا ہے, اتنے آسان احکامات دے رہا ہے, اور جو خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ. یرید اللہ ان یخفف عنکم, اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ کو ہلکا کر دے. انسانیت بوجھوں تلے دبی ہوئی تھی, ان بوجھوں کو ہٹانے کے لیے اللہ نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. سورہ اعراف آیت نمبر 157, وَيَدَهُمْ ان کے بوجھ اللہ کی دور اسر والاغلال الذی کانت علیہم, جو بوجھ اور طوق ان کے گلوں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ کے رسول ان کو دور فرماتے ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. تو وہ خالق جو اس انسان کا پیدا کرنے والا ہے اس کو پتا ہے کہ میرے بندے کے لیے کیا چیز مناسب ہے، اس نے وہی احکامات دیے. اب یہ بندوں کا قصور ہے کہ خالق سے نظر ہٹا کر بندوں کی دی ہوئی رسومات کو لے کر اپنے آپ کو مشکل میں مبتلا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دین بڑا مشکل ہے. نہ، اللہ نے دین آسان دیا، یہ بندوں نے یہ رسومات اختیار کر کے اس کو مشکل بنایا. اس کے بعد حفاظت مال کے لیے حکم، یا ایو الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مال آپس میں باطل طریقے پر، ناحق طریقے پر، ناجائز طور پر نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتن ان تراض منکم، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی خوشی سے کوئی تجارت ہو، کنسنٹ ہو، وہاں اگریمنٹ ہو. ہاں ذہن میں رکھیے، جوئے میں رضامندی نہیں ہوتی، کوئی آدمی بھی لوز کرنا نہیں چاہتا، وہ حرام ہے. سٹا اسی کا نام ہے، چانس اسی کا نام ہے. نہیں، نارمل بزنس ٹرانزیکشن جو ہوتی ہیں جس میں مارکیٹ فلکچویشن ہوتی ہیں، وہ باہمی رضامندی سے کرو تو جائز، ورنہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا یا کسی کو نقصان پہنچا کر اس کا مال ہڑپ کرنا، باطل طریقے سے مال کھانا، یہ ناجائز. مسند احمد کی حدیث، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حرام مال سے پلا ہوا جسم جہنم کا ہی مستحق ہے، اور حرام مال سے پلے ہوئے جسم پر جنت حرام کر دی گئی ہے. اللہ ہمیں رزق حلال کا اہتمام کرنے اور اس پر قناعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رزق حرام سے بچنے کی توفیق عطا، رزق حرام سے بچنے کی توفیق دے، حلال عطا فرمائے، قناعت عطا فرمائے، اور حرام سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اس کے بعد حرمت جان کا ذکر، ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. یہ عجیب انداز ہے قرآن کا، قتل تو کوئی دوسرے کو کرے گا نا، یہاں تک اہل ایمان کا تعلق ہے، یہ آپس میں بھائی بھائی. سورہ الحجرات آیت نمبر 10، انما المؤمنون اخوۃ، اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی. تو جو اپنے ایک بھائی کو قتل کرتا ہے وہ اس اسلام کی عمارت کو نقصان پہنچاتا ہے، دراڑ ڈال رہا ہے اس میں. یہ اپیلنگ انداز، قتل دوسرے کو ہی کرے گا، لیکن لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. کیوں؟ تم کسی کو قتل کرو گے پلٹ کے اس کے ورثہ تمہیں قتل کر سکتے ہیں، قتل و غارت گری، تو اپنے آپ کو قتل کرانے میں تم خود ذمہ دار ہو سکتے ہو، اور اس سے بڑھ کر اپنے بھائی کو قتل کرنا اپنے آپ کو قتل کرنے کے برابر ہے. لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بہت رحم فرمانے والا ہے. ومن يفعل ذلك، اور جو یہ کرے گا، عدوانا زیادتی کے طور پر، وظلما اور ظلم کے طور پر، فسوف نصلیہ نارا، پس ان قریب ہم اسے آگ میں ڈالیں گے. وکان ذلك علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. اس کے بعد بڑی رحمت پر مبنی آیت آ رہی ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو جو تمہیں منع کیے گئے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تم سے دور کر دیں گے تمہارے چھوٹے گناہ. من ندخلکم مدخلا کریما، اور ہم عزت کے مقام میں تمہیں داخل کریں گے. یہی مضمون آئے گا انشاءاللہ سورہ الشورى میں بھی اور سورہ النجم میں بھی، کہ کبیرہ گناہوں کے متعلق ہمیں زیادہ سینسیٹیو اور حساس ہونا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صغیرہ کرتے چلے جائیں، نہیں، زیادہ سینسیٹیو اور حساس ہونا چاہیے کبیرہ کے معنی. ایک بادشاہ تھا، اس نے بزرگ سے پوچھا کہ یہ میری کرتے پر خون لگ گیا ہے مچھر کا، تو میری نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ تو اللہ کے نیک بندے نے کہا کہ بدبخت، یہ تیری گردن پر اتنے لوگوں کا خون لگا ہوا ہے جن کو تو نے قتل کیا، تجھے اس کی تو فکر ہے نہیں، اور مچھر کا خون تجھے پریشان کر رہا ہے. اسی کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہود کے علماء کو خاص طور پر، مچھر چھانتے ہو اور پورے کے پورے اونٹ نکل جاتے ہو، بڑا بڑا حرام وہ اگلا نکلا جا رہا ہے اندر اندر، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پریشان. صاحب وہ کلی تین دفعہ صحیح طرح نہیں کی انہوں نے، پھر بھی تو نماز صحیح نہیں ہوگی، اور جو بیٹھ کے دن بھر حرام کھا رہا ہے وہ، اس کا کیا ہوگا؟ یعنی وہ لوگ بھی ہیں جو رزق حرام کو مسنون دعا پڑھ کے کھاتے ہیں، بسم اللہ وعلا برکت اللہ. نہیں بھائی، کبائر کے متعلق زیادہ سینسیٹیو ہونا چاہیے ہم. تو انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ ویسے ہی معاف فرما دے گا، یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ ہمیں اس ریشو پروپورشن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھے والے نوجوان ہیں، ہاف سلیو پہنی نہیں ہے، بھائی لباس پورا پہننا چاہیے. بھائی نماز نہیں پڑھ رہے، کیوں نہیں پڑھ رہے؟ بھائی ہاف سلیو میں نماز نہیں ہوتی. بھائی کہاں لکھا ہوا ہے ہاف سلیو میں نماز نہیں ہوتی؟ فرض کو چھوڑیں، زیادہ سے زیادہ ادب میں لیں اس کو، بھائی یہی ہے نا میکسیمم، لیکن نماز ادا نہیں کر رہے. یہ ہے جس میں ہمارا رویہ بگڑ گیا ہے. تو کبائر، بڑے گناہ، ان کے متعلق حساسیت زیادہ اگر ہوگی بچیں گے انشاءاللہ، اللہ فرمانے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو میں ویسے ہی معاف کر دوں گا. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا, اور ہم تمہیں داخل کریں گے عزت کے مقام میں. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. اب یہ خاندانی نظام کے لیے اللہ نے جو قانون بنایا کہ مرد کو فوقیت دی ہے ایک درجہ نظام چلانے کے لیے, وہ بات کیونکہ خواتین کے لیے قبول کرنا مشکل ہے اس کے لیے گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے. فرمایا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ, اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو بڑائی اور فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کرو. یہ اس کی حکمت, اس کے فیصلے ہیں کہ مرد کو کیسی صلاحیت دے دی, عورت کو کیسی صلاحیت دی, مرد کا دائرہ کار کیا بنایا, عورت کا دائرہ کار کیا بنایا, یہ اس کے فیصلے اس کی مصلحت ہیں, اس میں تمنا نہ کرو. للرجال نصیب مما اکتسبوا, مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے اعمال کمائے. وللنساء نصیب مما اکتسبن, اور عورتوں کے لیے ان اعمال میں سے حصہ ہے جو عورتوں نے کمایا. نیکی کا میدان کھلا ہوا ہے, آخرت کی کامیابی میں آگے بڑھنے کے اعتبار سے میدان کھلا ہوا ہے, اس میں آگے بڑھو. وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ, اور اللہ سے اس کا فضل تلاش کر, اس کی رحمت, اس کی عنایتیں, اس کی رحمتیں وہ مانگو. باقی جو تقسیم اللہ نے رکھی ہے جسمانی اعتبار سے, دیگر اعتبارات سے, اس میں پریشان نہ ہو. اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا, بے شک اللہ تعالیٰ ہر ہر شے کا پورا علم رکھنے والا ہے. اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جن سے تمہارے تعلقات ہیں وارث نہیں ہیں, تو کچھ ان کو بھی دے دیا کرو, اس کا ذکر آ رہا ہے. وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ, اور ہم نے ہر ایک کے لیے وارث مقرر کر دیے ہیں اس میں سے جو وہ چھوڑ جائیں والدین اور قرابت داروں کے لیے. یعنی کہ انسان کے ترکے میں حصے مقرر ہو گئے, آیت میراث ہم پڑھ چکے آیت نمبر 11 اور 12 میں. ہاں, والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم, اور جن لوگوں سے تمہارا کوئی معاہدہ ہے تو ان کو ان کا حصہ دے دو. کہیں مواخات کا رشتہ تھا انصار مدینہ اور مہاجرین مکہ میں, کہیں کوئی کسی کا مولا بیٹا ہے, کہیں کسی کی دوستی ہے کسی سے, ابھی ورثہ تو نہیں ہے, ان کو بھی کچھ دے دیا کرو. اس کا حل شریعت نے کیا دیا کہ ایک تہائی مال کی حد تک غیر وارث کے لیے وصیت کرنے کی اجازت ہے, ان کے ساتھ بھرائی کر سکتے ہو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, بے شک اللہ تعالیٰ ہر ہر شے پر از خود گواہ ہے. جو تم معاہدات کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. اب پانچواں رکوع شروع ہو رہا ہے, خاندانی معاملات کے حوالے سے اہم رہنمائی کہ مرد کو ایک درجہ زیادہ دیا گیا عورت کے اعتبار سے. پھر نیک بیویوں کا ذکر ہے, پھر یہ بات آئے گی کہ اگر گھر میں کچھ ناچاکی ہو جائے تو کس طرح معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر ہمارے دین کی معاشرتی ہدایات کا ذکر آئے گا, ساتھ ہی یہود کے بخل اور ریاکاروں کے انجام کا ذکر بھی آئے گا, اور ساتھ ہی ایک اہم آیت آئے گی جس میں شہادت علی الناس کے فریضے کی طرف توجہ دلائی گئی. فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم ہیں, نگران ہیں, منتظم ہیں. یہ بھی وہ جملہ ہے جو یورپ کو بھی بہت پریشان کرتا ہے اور خواتین بھی اس کو پڑھ کر بڑا پریشان ہو جاتی ہیں. الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم. حاکم کیا ہوتا ہے؟ جو کسی اسٹیٹ کا, کسی ریاست کا انتظام کرتا ہے, ذمہ دار ہے وہ, منتظم, مینیجر, انتظام کرنے والا. جتنا لوگ اس کو نیگیٹو لیتے ہیں اتنا ہی اس میں پازیٹو انداز میں اللہ تعالی نے عورتوں کی تکریم بیان فرما دی, اس کا ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. الرجال قوامون علی النساء, کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. وبما انفقوا من اموالهم, اور اس لیے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کی. یہ جو میں عرض کر چکا کہ نکاح مرد اور عورت دونوں کی ضرورت ہے, لیکن مہر کون دیتا ہے؟ مرد. نان نفقہ کس کی ذمہ داری؟ مرد کی. اولاد کی پرورش کی ذمہ داری, اخراجات کی کس کی؟ مرد کی. گھر کے سارے نظام کو چلانے کی ذمہ داری مرد کی. باہر کے تمام کاموں کو ادا کرنے کی ذمہ داری مرد کی. اس اعتبار سے اس کو فزیک بھی اللہ نے ایسی دی کہ وہ نظام چلا سکے گھر کا. ہر انسٹیٹیوشن میں, ہر ادارے میں مشورہ ہوتا ہے, نظام ہوتا ہے پورا کنسلٹیشن کا, لیکن فائنل اتھارٹی کسی ایک کے پاس ہوگی. اور گھر کا نظام چلانے کے لیے مرد زیادہ موضوع کینڈیڈیٹ ہے اس کام کے لیے, اور وہ ذمہ داری بھی اس کی زیادہ ہے, فزیک بھی اس کی زیادہ قوی ہے عورت کے مقابلے میں. اس کو منتظم بنایا گیا, اس کو گھر کا نگران بنایا گیا. اب ان الفاظ میں عورت کی تکریم کہاں ہے؟ نوٹ فرمائیے, تکریم عورت کی کیا ہے؟ کہ عورت کو معاش کی جد و جہد سے اللہ تعالیٰ نے آزاد کر دیا, وہ گھر بیٹھے گی, اس کا شوہر اس کے ڈور اسٹیپ پر اس کے ہاتھ میں لا کے اس کو رقم بھی دے گا, اس کا نان نفقہ بھی دے گا, اس کی ذمہ داریاں بھی پوری کرے گا, اس کا لباس بھی لا کے دے گا, اس کی خواہشات کو بھی پوری کرے گا جائز حد تک. تقریم ہے کہ نہیں؟ تو عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے مشقت کے کاموں سے بالکل آزاد کر دیا. یہ ہے تقریم, نہیں الفاظ. الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم نگران منتظم ہے. تو عورت کو تو اللہ نے بالکل آسانی سے بٹھا دیا گھر میں, بیٹھی ہے گھر میں, ہر ضرورت اس کے گھر میں چل کر آ رہی ہے مرد کے ذریعے سے. یہ ہے تقریم جو اسلام عورت کو دیتا ہے. اس اعتبار سے مغرب نے کیا کیا؟ اس نے ایکسپلوائٹ کیا عورت کو, کہا وہ بچے جننے کا کام بھی دے اور بچے کو دودھ پلانے کا کام بھی کرے, لیکن مرد کے شانہ بشانہ بھی کھڑا ہو. کبھی یہ نہ کہا کہ مرد بچے کو جنم دینے کا کام دے, کبھی نہیں سکتا ہو. مرد بچے کو دودھ پلانے کا کام انجام دے, کبھی کسی نے بات کی نہیں. لیکن عورت کو برڈن زیادہ دیا گیا, بوجھ لا ڈالا گیا اس پر, وہ بچے بھی جنے, وہ بچوں کی رکھوالی کا کام بھی کرے اور باہر آ کر مرد کے مقابلے میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کی جدوجہد کرے. جہاں کے مرد زیادہ مضبوط کینڈیڈیٹ ہے اس عورت کے مقابلے میں, تو عورت ایکسپلوئٹ ہوئی, اب وہ کھلونا بن کر رہ گئی ایڈورٹائزمنٹس کے اندر, ایئر لائنس کے اندر, وغیرہ وغیرہ. دوری ذمہ داری اس پر ڈال دی گئی اور وہ بیچاری کمزور بھی فزیکلی مرد کے مقابلے میں, اور زیادہ ظلم ہوا اس کے ساتھ. اسی لیے گورباچوف کہنے پر مجبور ہوا کہ ہمیں ایک تحریک ہمیں تحریک چلانی چاہیے کہ وہ عورت جس کو گھر سے نکال کر ہم نے سڑک پہ لا کے کھڑا کر دیا, اس کو لے جا کے گھر میں بٹھا دیا. یہ 1400 برس پہلے ہمارا یہ دین تعلیم ہمیں دے رہا ہے. الرجال قوامون علی النساء, تو اس میں تکریم عورت کی تذلیل نہیں. اور مزید نوٹ کیجئے, مرد حضرات سمجھتے ہیں کہ صاحب ہمیں تو اوپر کھڑا کر دیا اللہ تعالیٰ نے, بھائی ذمہ دار بنا دیا. انفسکم واہلیکم نارا, سورۃ تحریم میں, اپنے آپ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, جاؤ ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری تم پر, وہاں ان کی روحانی تربیت کی ذمہ داری تم پر, جاؤ ان کی دنیا کی تکالیف دور کرنا تمہاری ذمہ داری, وہاں ان کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی ذمہ داری تم پر. اگر اللہ نے نگران بنایا ہے تو اس میں زیادہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے, اس میں زیادہ پریشان ہونے کی بات ہے. اولاد کی ذمہ داری بھی تم پر, دونوں ذمہ داری, مرد پر کھلانے پلانے کی بھی, جہنم سے بچانے کی, عورت کے نام نفقے کی بھی, اس کو جہنم سے بچانے کی بھی. تو مرد حضرات کو زیادہ اس میں کچھ اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں, بلکہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے اس کو ادا کرنے کی کوشش انہیں کرنی چاہیے. الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم نگران منتظم ہیں. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. وبما انفقوا من اموالهم, اور اس لیے کہ انہوں نے اپنے اموال میں سے خرچ کیا. اب نیک بیویوں کا ذکر. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ, بس وہ نیکوکار ہیں, نیک بیویاں ہیں, وہ تابعدار ہیں, بات ماننے والی, عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہیں اللہ کی حفاظت. نوٹ فرمائیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. نوٹ فرمائیے, نکاح ہو جانے کے بعد شوہر کا رتبہ ماں باپ سے بڑھ جاتا ہے, اتنی اس کی بات ماننی ہے. ہاں, ناجائز کام میں نہیں. ابو داؤد شریف کی حدیث, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو. اس باؤنڈری میں رہتے ہوئے ایک بیوی نیک جو ہوگی اس کی صفات یہ ہے, قانتات دعویداری کرنے والی, حافظات للغیب اس کے عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والی, بما حفظ اللہ اللہ کی حفاظت. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیوی کی تعریف فرمائی کہ جس کا شوہر اس کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے, شوہر گھر میں نہ ہو تو پیچھے اس کے مال کی حفاظت کرے, اس کے رازوں کی حفاظت کرے, اس کی اولاد کی حفاظت کرے. اور ایسی بیویوں کے متعلق فرمایا کہ جنت کے اندر جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے, جس بیوی کا شوہر اس سے راضی ہو جائے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. یہ ہے جو قرآن, ہمارا دین اور احادیث بیلنس کرتی ہیں اس فیملی کے معاملے کو. ہاں, اگلی پھر ایک اور کڑوی گولی آ رہی. وہ کڑوی گولی کیا ہے؟ نوک جھوک ہو جاتی ہے, کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں, تو قرآن چاہتا ہے کہ گھر کا معاملہ گھر میں ہی سالو ہو جائے. چاہے تھوڑی تلخی آ جائے, وہ تلخی بہت بہتر ہے ان فسادات کے مقابلے میں جو گھر کا معاملہ گھر سے باہر نکلنے کے بعد پیش آ جائیں گے. اب اگر ایک مرد کو کچھ شکایت ہوتی بیوی کی جانب سے, بدخوئی کی, بد چلنی تو نہیں کہوں گا, بدخوئی کی, کچھ نافرمانی کی, تو تین اسٹیپس اس کو بتائے گئے معاملے کو نمٹانے کے لیے. اصل شے اس گھر کے معاملے کو انٹیکٹ رکھنا ہے, اس فیملی اسٹرکچر کو مضبوط رکھنا ہے, چاہے اس میں تھوڑی سی سختی اختیار کرنی پڑ جائے. امپورٹنٹ بات یہ ہے, دیکھیے, واللاتی تخافون نشوزہن, اور تمہیں ڈر ہو جن عورتوں کی جانب سے بغاوت کا یا بدخوئی کا یا نافرمانی کا, فعیدوہن, پس انہیں سمجھاؤ. اصل شے یہ ہے, واعظ کرو, نصیحت کرو, سمجھاؤ, اعتماد میں لو. نمبر دو, نہ مانے واہجروہن فی المضاجع, انہیں خوابگاہوں میں بستر میں علیحدہ کر دو, ساتھ نہ سو ان کے. نمبر تین, کڑوی ترین بات, واضربوہن, اور انہیں مارو. اب اس کی تفصیل ذہن میں نہ ہو, معلوم نہ ہو, تو اعتراض اٹھتا کہ یہ قرآن مارنے کی بات کر رہا ہے. واضربوہن, اور انہیں مارو, ہے قرآن کے الفاظ کو انکار کر ہی نہیں سکتا, لیکن اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی کسی زوجہ محترمہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا. یہ قانون وہ پریکٹیکل, یہ پرمیزیبل وہ آئیڈیل, کبھی آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, پوچھا گیا مارنے سے مراد مسواک دکھائی انہوں نے, یہ دیکھ رہو بس یہ اس کی طرف لگا سکتے ہو, اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث میں چہرے پر مارنے سے منع فرمایا, اور ایسی مار مارنے سے منع فرمایا کہ جس سے زخم آ جائے. تو مار مار رہی, یہ تنبیہ ہے بس, لیکن ہے اتنی سختی کر لو تاکہ نظام گھر کا مضبوط رہے, گھر کی بات گھر میں ہی سالو ہو جائے. یہ اصل مقاصد دین کی. تو اگر شوہر کو شکایت ہے بیوی سے, یہ اسٹیپ سمجھاؤ, نہیں مانتی بستر الگ کرو, نہیں مانتی مار کی طرف جا سکتے, لیکن مار کی میں نے تفصیل عرض کر دی. رسول اللہ نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا, عبداللہ بن مسعود کہہ رہے مسواک, اور وہ بھی حدیث کہہ رہی ضرب ایسی نہیں کہ چہرے پر ہو یا جس سے زخم آ جائے. اب آپ دیکھنے کیا پریکٹیکل بچے گا اس کے اندر. اچھا, سوال آ سکتا ہے خواتین کی طرف سے کہ بھائی مرد کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ دے دیا کہ وہ سالو کرنا چاہے تو یہاں تک جا سکتا ہے, تو خواتین کو بھی کچھ دیا کہ نہیں دیا؟ تو ہم پڑھ آئے ہیں, مزید پڑھیں گے, سورہ نساء کی آیت نمبر 128 ہے, اگر کسی خاتون کو بے رغبتی محسوس ہو مرد کی طرف سے, تو دین کہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح معاملہ چلانے کی کوشش کرو, تو اس خاتون کو مشورہ یہ دیا گیا کہ وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کچھ کم کر دے, 1000 روپے مانگ رہی مہینے کے, 800 روپے کر دے. کیوں؟ انسان میں لالچ تو ہوتی ہے نا, وہ دیکھا کہ اچھا میرے 200 روپے بچ رہے ہیں, چلو ٹھیک ہے, اٹس اوکے. تو خاتون کو مشورہ یہ دیا گیا کہ وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کچھ کم کر دے. اور انتہائی صورت کیا ہے؟ خدا کا راستہ کھلا, اس کے بیلنس موجود ہے. تو فرمایا کہ یہ تین ذرائع یا اسٹیپس کے اندر بات بیان کر دی گئی. اس کے بعد کہا گیا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ, پھر اگر وہ تمہارا کہا مانے, فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, تو ان پر اب کوئی راہ تلاش نہ کرو الزام کی, اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا, بے شک اللہ سب سے بلند سب سے بڑا ہے. یہ مردوں کے لیے کہا گیا, تم کچھ سمجھ رہے ہو نا اپنے آپ کو, اس کو تمہارے زیر تحت رکھا گیا, تم سے بڑا کون اور سب سے بڑا کون؟ اللہ تعالی. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اس کا نام لے کے نکاح کیا تھا نا, اس کے نام کی لاج رکھو. اتَّقُوا اللَّهَ, نکاح کے موقع پر پڑھی جانے والی چار آیات میں چار مرتبہ تقوی کا حکم, وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ, تو اللہ سب سے بلند سب سے بڑا ہے, اس کو یاد رکھو یہ معاملہ طے کرتے ہوئے, تو انشاءاللہ معاملہ بآسانی سالو ہو جائے گا. اچھا, اگر معاملہ گھر میں سالو نہیں ہو پاتا, دیکھیں طلاق کہیں نہیں ہے ابھی, طلاق بالکل ہی نہیں ہے ابھی یہاں پر, وہ تو انتہا ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن کی. ابھی اتنے سارے اسٹیپس کھائے کے لیے گھر کا معاملہ گھر میں سلجھانے کے لیے, نہیں سالو ہو رہا, اب کیا کرنا ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, اور اگر تم ڈرو ان دونوں کے درمیان ضد سے, کشمکش سے, فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ, تو مقرر کرو ایک منصف حکم, فیصلہ کرنے والا مرد کے خاندان سے, وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا, اور ایک منصف عورت کے خاندان سے, بڑوں کو انوالو کر لو. اِن یُرِیدَا إِصْلَاحًا, اگر وہ دونوں صلح چاہیں گے, یہ بات دونوں طرف جا سکتی, شوہر اور بیوی دونوں چاہیں گے کہ صلح ہو جائے, یا یہ جو دو منصف ہیں شوہر اور بیوی کے گھرانوں کے, یہ دونوں چاہیں گے کہ اصلاح ہو جائے, یوفق اللہ بینہما, تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت کرا دے. تم چاہو تو صحیح, گھروں میں کیا ہوتا ہے, کوشش ہی نہیں کرتے, سا معاملہ چل ہی نہیں سکتا, تم نے چلانے کی کوشش کی, اللہ کہہ رہے چاہو گے اصلاح تو یوفق اللہ بینہما، اللہ موافقت پیدا فرما دے گا، کوشش تو کرو. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالی خوب علم رکھنے والا، بہت خبر رکھنے والا ہے. اس کے بعد معاشرتی ہدایات کے ضمن میں دوسری مرتبہ ذکر آ رہا ہے. ایسی ہدایات ہم نے پڑھی تھی سورہ البقرہ آیت 83 کی روشنی، اور اس کی مزاد آئے گی اہم ترین وضاحت سورہ بنی اسرائیل رکو نمبر 3 اور 4 میں انشاءاللہ. وَعْبُدُ اللَّهِ، اور اللہ کی عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَبِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور رشتے داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتے دار پڑوسی سے. وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اجنبی پڑوسی سے. وَصَاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور پہلو کے ساتھی سے. یہ تین قسم کے پڑوسی، ایک جو رشتے دار پڑوسی ہو اسے بھی اچھا سلوک کرو، ایک اجنبی پڑوسی رشتے دار نہیں ہو اسے بھی اچھا سلوک کرو، اور ایک پڑوسی، یہ ہماری دینی خوبصورت تعلیم، پہلو کا ساتھی. دو یا دو سے زائد افراد کبھی بھی کہیں بھی تھوڑی ہی سی دیر کے لیے جمع ہو جائیں وہ پڑوسی ایک دوسرے کے. ایک استاد کے دو شاگرد پڑوسی، صاحب بالجم پہلو کے ساتھ، ایک فرم میں کام کرنے والے، ایک فیکٹری میں کام کرنے والے، ایک دس کی محفل میں ساتھ بیٹھنے والے، ایک جہاز یا ریل یا بس یا گاڑی میں ساتھ سفر کرنے والے. ان کے لیے بھی کہا گیا کہ حسن سلوک کرو. دیکھنا ہمارا دین اس انتہا تک کی تعلیمات دیتا ہے، ہر حال میں اچھا سلوک کرو. وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر کے ساتھ. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو تمہارے ملکیت میں ہے غلام اور کنیز، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا اترانے والے اور بڑائی مارنے والے. اب یہود کی طرف کچھ اشارہ بھی ہو رہا ہے، یہ بڑائی مارنے والے اترانے والے کون؟ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل سکھاتے ہیں. اکڑ ہوتی ہے انسان میں تو بخل آ جاتا ہے، میں یوں خرچ کروں کسی اور پر، یہ خود کمائیں. اس انتہائی پستی تک پہنچتا ہے جب انسان میں اکڑ تکبر آ جائے، تو خود بھی بخل کرتے ہیں دوسروں کو بھی بخل کی دعوت دیتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں وہ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کفر کرنے والوں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اس کے بعد ریاکار، یعنی دکھاوے کے لیے اعمال کرنے والوں کی مثال اور ان کا انجام. وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور وہ لوگ جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں. وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور ایمان نہیں لاتے اللہ پر. وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہ آخرت پر. وہ جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اس کا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہے. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جس کا شیطان ساتھی ہو تو وہ برا ساتھی ہے. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور ان کا کیا نقصان ہو جاتا؟ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر وہ ایمان لاتے اللہ اور آخرت کے دن پر. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور اس میں سے خرچ کرتے جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ ان کو خوب جاننے والا ہے. اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی نیکی ہوگی تو اللہ اس کو کئی گنا فرما دیتا ہے. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے بڑا ثواب عطا فرماتا ہے. تو لوگوں کو دکھا کر اپنا مال ضائع نہ کرو، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، اللہ بڑھا چڑھا کر واپس عطا فرمائے. اس کے بعد کی آیت میں شہادت علی الناس کے فریضے کا ذکر آ رہا ہے. بخاری شریف میں تفصیل ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم مجھے قرآن سناؤ. پڑھتے رہے، جب وہ یہاں پہنچے آیت نمبر 41 پر، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اس آیت کے سننے کے موقع پر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ تأثر آپ نے لیا. وہ کیا آیت ہے؟ فَقَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ بلائیں گے اس کے نبی کو، اس کے رسول کو. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کے خلاف، آپ کی امت کے خلاف بطور گواہی کے پیش کریں. وہ گواہی کیا ہے؟ اللہ میں نے ان تک پہنچا دیا تھا، اب ان سے پوچھ انہوں نے کیا کیا تھا. ہر رسول دعوت دے دیں گے، گواہی دے دیں گے، پھر مسئلہ ہمارا ہوگا تم نے کیا کیا. اور نوٹ کیجئے، ہمارا مسئلہ ہمارا انفرادی یا ذات تک نہیں ہے بلکہ دوہری ذمہ داری. ہم نے کیا کیا؟ نمبر ایک، اور آگے انسانیت تک پہنچانا کس کی ذمہ داری؟ ہماری. البقرہ 143 امت وسط بنائے گئے. کیا کیا تم نے؟ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ اللہ کے رسول اس پر رو دیے تھے. ہم سوچے ہمیں یہ ذمہ داری یاد ہے، ہم کوئی اس آیت کی یا متعلقہ آیات کی تاثیر محسوس کرتے ہیں. اللہ ہمیں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کریں تو اللہ کے رسول کی بڑی پیاری بشارات، اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے جو مجھ سے کچھ سنے اور آگے پڑھا دے اس کو. من دعا الی ھدی الی صراط مستقیم، جابر ترمذی، جس اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا اس کے تو سیدھے راستے کی ہدایت دے دی گئی. ادال الی الخیر کفاعلی ہی، نیکی کی طرف بلانے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ نیکی کرنے والا. اللہ ہمیں اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد کی آیت بھی سخت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انکار کرنے والوں کا انجام. یوم اذ یود الذین کفروا، اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے نافرمانی کی، لو تسوا بهم الارض، کہ انہیں زمین نے دبا کر مٹی برابر کر دی جائے، ان پر مٹی برابر کر دی جائے، سوال نہ کیا جائے. سورہ نبا کی آخری آیت ہے، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر کہے گا کاش میں مٹی مٹی ہو جاتا. یا نوٹ کیجئے، کفار کا ذکر الگ ہے اور رسول اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا ذکر الگ ہے. تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہ کریں وہ عملی اعتبار سے کفر کا ثبوت پیش کر رہے ہوں گے. اللہ ہمیں ان میں ہونے سے محفوظ فرمائے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باقیاتاً اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمائے کہ یوم اذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الارض، اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی، لو تسوا بهم الارض، کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کچھ بھی چھپا نہیں سکیں گے. اس کے بعد ساتواں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں ابتدان شراب کی حرمت کے ضمن میں دوسرا حکم تدریجی اور تیمم کے وسائل کا اس میں ذکر آئے گا، اور پھر آیت نمبر 44 سے اہل کتاب سے خطاب شروع ہوگا جو کہ آیت نمبر 57 تک جاری رہے گا. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکاریٰ، جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم سمجھ لو، ما تقولون، کہ تم کیا کہہ رہے ہو. اب اس کا واقعہ بھی پیش آ گیا، صحابہ کرام کی جماعت ایک مقام پر تھی، شراب کی حرمت نہیں آئی تھی، شراب پی کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، قل یا ایھا الکافرون پڑھ رہے تھے، مطلب کا کچھ کا کچھ نکل گیا زبان سے، الفاظ بدل گئے. تو یہ تدریجی حکم آیا. پہلا حکم آیا تھا سورہ البقرہ، وہاں کہا گیا اثمہما اکبر من نفعہما، نفع کم ہے نقصان اور گناہ زیادہ ہے شراب میں اور جوئے میں. یہاں شراب کا مطلب ذکر آیا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. اب اور چوکنہ کر دیا گیا کہ یہ شراب تو نماز سے روکنے والی شے ہے. پھر آخری حکم آئے گا سورہ المائدہ کی آیت نمبر 91-92 میں، وہاں فائنل حرمت آئے گی، فال انتم منتہون، باز آتے ہو کہ نہیں. یہ دوسرا حکم تدریجی اعتبار سے. مزید یہاں پر ایک ضمنی نقطہ سمجھنے کا ہے، حتی تعلمو، یہاں تک کہ تم سمجھو، ما تقولو، جو کچھ تم کہتے ہو. بعض مفسرین نے اس طرف اشارہ کیا اور عمومی اعتبار سے احادیث میں تائید ہوتی ہے کہ نماز کو ہمیں سمجھ کر ادا کرنا چاہیے. عربی تو ادا کریں گے، سمجھ کر بھی ادا کرنا چاہیے. بعض احادیث میں ہے کہ بندے کا نماز میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا اس کو سمجھ میں آتا ہے. تو اللہ ہمیں قرآن کریم میں سے جو کچھ خاص سبق سورۃ الفاتحہ، اس کا ترجمہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ پورے شعور کے ساتھ سمجھ کر ہم نماز ادا کریں اور کما حقہ اس کے فوائد ہمیں مل سکے. تو جب نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ سمجھنے لوگوں جو کہتے ہو، ولا جنوبن، اور نہ اس وقت کے جب تمہیں غسل کی حاجت ہو. اب یہ جنوبن کیا ہے قرآن نہیں بتاتا ہمیں، یہاں ہمیں تفصیل ملتی ہے سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے. احتلام ہو گیا، شوہر بیوی کا تعلق قائم ہو گیا، اور یا ان قطروں کا کہ جو ناپاک ہیں، تو بندے پر غسل لازم ہو جاتا ہے. یہ حالت جنابت ہے. سنت کی اہمیت قرآن نہیں بتاتا جنوب کیا ہے، سنت رسول ہمیں بتائے گی. حالت جنوب میں انسان ہو نماز ادا نہیں کر سکتا، قرآن کی بھی تلاوت نہیں کر سکتا. الا عابری سبیل، سوائے اس کے کہ تم حالت سفر میں ہو، حتی تغتسلوا، تک کہ تم غسل کر لو. اب یہ الا عابری سبیل، اس کے دو ترجمے ممکن ہیں اور دونوں آراء مفسرین نے بیان کی. حالت سفر میں اگر ہو تو آگے ذکر آ رہا ہے غسل کرنے کا موقع نہیں تیار ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ کہیں سے راستہ عبور کرنا ہے اور راستہ گزرتا ہے کہیں مسجد میں سے، تو کونے کونے کنارے کنارے سے جا سکتے ہو. یہ شاذ تفسیر بھی علماء نے کی ہے اس حوالے سے، لیکن زیادہ مشہور یہی ہے کہ الا عابری سبیل، سوائے اس کے حالت سفر میں ہو، حتی لو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. تو غسل کیے بغیر جنابت سے بندہ پاک نہیں ہوتا، تلاوت بھی قرآن کی نہیں کر سکتا، نہ نماز کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے. وَإِن كُنتُم مَلَا سَفَرٍ، اور اگر تم مریض ہو یا حالت سفر میں، او جا احد منکم من الغائط، یا کوئی تم میں سے ضرورت سے فارغ ہو کر آیا واش روم سے، بیت الخلاء سے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے تعلق قائم کیا ہے، فلم تجیدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، پٹی سے تیمم کر لو. تیمم کے فرائض، ایک تو نیت کرنی چاہیے، اور دو باتیں یہاں، فمسحوا بوجوہکم وایدیکم، مسا کر لو اپنے منہ اور اپنے ہاتھوں پہ، ہاتھ بہت مارو، یا مٹی کی جنس کی کوئی شہ، اینٹ یا دیوار، اور ہاتھ لگا کے پہلے چہرے پر مل لو، پھر دوبارہ ہاتھ مارو، الٹی ہتھیلی سے سیدھے ہاتھ پر پورا پھیر لو، کونوں سمیت سیدھی ہتھیلی سے الٹے ہاتھ کو پورا پھیر لو، تیمم مکمل ہو گیا. اور بخاری شریف کی حدیث کہ وضو اور غسل کے لیے سیم چیز ہے، تیمم ہے. غسل اگر فرض رافی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہو، تیمم وضو کے لیے ہے، تیمم غسل کے لیے، یعنی اس امت کے لیے ہے، پچھلی امت نہیں تھی. فامسحوا ایدیکم، مسح کر لو پیروں اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ کان عفو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف بخشنے والا ہے. آیت نمبر 44 سے اہل قصر خطاب شروع ہو رہا ہے. الم تر اوت نصیح من الکتابی، ان لوگوں کو نہیں دے گا جنہیں کتاب دیا گیا، یشترون، وہ اختیار کر نہیں، وہ یریدون تضل، اور چاہتے کہ تم بھی راہ جاؤ، دنیا کی لذات کے پیش نظر آیت کو ٹھکرا دیا. اعلم باعدائکم، تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے. وکفا باللہ ولیا، اللہ کافی ہے حمایت کے لیے، کفا باللہ نصیرا، کافی ہے بطور مددگار. یہود کا تفصیل ہم البقرہ میں پڑھ چکے ہیں. من الذین ہادوا یحرفون عن مواضعه، بعض یہودی لوگ بات کو الفاظ کی جگہ سے بدل دیتے ہیں. قلنا سمعنا وعصینا، کہتے ہم نے سنا وعملنا، نافرمانی کی، الفاظ بدل. تفصیل البقرہ میں آ چکی. واسمع، اور کہ غیر مسمعین، سنوائے نہ جائیں بدوبخت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وراعینا، کہتے تھے راعینا، اس کے معنی راعینا یا ہمارے، معاذ اللہ، لیم بالسنتہم، اب کو موڑتے ہوئے، وہ دین، اور دین میں تانے کی نیت. ولو انہم قالوا، وہ کہتے سمعنا، ہم نے سنا کی، واسمع، اور کہتے کہ سنی، رب نظر کرم کیجئے، سنائیے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہت اور زیادہ درست ہوتا. تعالیهم اللہ بکفرہم، اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر آئی، فلا یؤمن قلیلا، بس وہ ایمان نہیں لا مگر بہت ہی تھوڑا. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب، آمنوا بما نزلنا لما معکم، ہم نے نازل کیا اس پر ایمان، وہ تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے ہماری کتاب، من تمسا وجوہا فتھا علی ادبارہا، اس سے پہلے کہ ہم بہت سے چہرے مٹا ڈالیں، یعنی مس، پھر ان چہروں کو کر دیں ان کی پیٹ کی طرف، او نلعنہم، یعنت کریں، کما لعاب الصف، یہ جیسے ہم نے لوگوں پر لعنت کی تھی. صف کا ذکر کئی مرتبہ آ رہا ہے، اعراف رکو نمبر 21 پڑھیں گے انشاءاللہ. وکان مفعولا، اور علم پورا ہو کر رہنے والا ہے، کے بعد شرک کی مذمت آ رہی ہے. ان اللہ لا یغفر یشرک، بے شک اللہ اس بات کو فرمائے گا کہ اس کے ساتھ اس کیا جائے. وَيُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، جس گناہ کو چاہے گا بخش دے. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور کا شریک ٹھہرایا، فَقَدْ اِثْمًا عَظِيمًا، پس اسے بہت بڑا گناہ، یہ نبال لیا. یہ کی مذمت اور نفی آئے گی 116 میں بھی، تفسیر انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان ہوگی. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَلْفُسَهُمْ، کیا تم نے لوگوں کو دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ کہتے ہیں؟ اشارہ ہے، کہتے تھے ہم تو سورہ مائدہ آیت ابنا اللہ کی طرح ہے، احباؤ اس کے، جنت پہ تو ہم جائیں گے، بڑا پاکیزہ اپنے آپ کو فرمایا نہیں، بل اللہ من یشاء، اللہ جسے مزکی کرے اس کا فرما دیتا ہے، پاکیزہ ہے. ولا یظلمون، اور ان پر کھجور کے کی گھٹلی کے برابر بھی ظلم، بڑی باریک اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، کھجور کی گھٹلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. کیف یفترون علی اللہ الکذب، اللہ پر ہی کیسا جھوٹ باندھتے ہیں. کفا بھی اثم مبین، اور یہی سری گناہ ہے، مراد ہے کہ اللہ کے عذاب کرنے کے لیے یہی کا وہ کافی ہے. بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم، نفعنی و ایاکم بالآیات.